Yeah, kind of.
The love of my Lord is in my
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الصاحرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائكم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو تقول القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صلوات محمد وآل
محمد
مجلس أعزاء 40 سيد الشهداء حوالے سے منعقد کی گئی. ذکر امام مظلوم ہر شخص سے کرنے کے بس کی بات نہیں, خوش نصیب ہیں وہ افراد سے جنہیں پروردگار عالم نے ذکر مظلوم کے طور سے عطا فرمایا. بقول شاعر, یہ نہیں ممکن کہ سبھی لوگ کریں ذکر حسین, یہ نہیں ممکن کہ سبھی لوگ کریں ذکر حسین, ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے, ذکر شبیر سے ملتی ہے ہمیں ذکر خدا کی توفیق.
سبحان اللہ,
ذکر شبیر سے ملتی ہے ہمیں ذکر خدا کی توفیق, اور ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے. تو جتنی توفیق ہے پروردگار مجھے میسر آ سکی اس کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ بقرہ کی آئے کریمہ جسے میں نے اصل نام کلام قرار دیا. ایک سوال ہے جو خالق کر رہا ہے, ایک سوال ہے جو کریٹر کر رہا ہے, پروردگار عالم کر رہا ہے, معبود حقیقی کر رہا ہے. الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی تمہارا نصیر. یہ دو جملے ہیں جن کے معنی میں بیان نہیں کروں گا کہ ولی کی تعریف کیا ہے اور نصیر کسے کہتے ہیں, مگر اس آئے کریمہ میں جہاں اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے اور یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں, تم یہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو کہ اس کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے, اس کائنات کا اصل مالک جو ہے وہ پروردگار عالم ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے, کیا خالق خود نہیں جانتا کہ یہ انسان جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اور اگر وہ جانتا ہے تو پھر ہم سے پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو کہ اس کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے. اور اگر مالک حقیقی اللہ ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے. عموماً جو ولی کے معنی مراد دیے جاتے ہیں وہ گارجین کے لیے جاتے ہیں, سرپرست کے لیے جاتے ہیں. اور اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ڈکشنری میں بھی یہی معنی مراد دیے گئے ہیں. جب تک انسان کے تصور میں یہ بات باقی رہتی ہے کہ ہمارا ولی ہمیں دیکھ رہا ہے, اس وقت تک حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے, ان حرکات و سکنات سے جس سے ولی نے منع کیا, ان عادات و اطوار سے کہ جس سے ولی نے روکا ہو. جب تک یہ یقین رہتا ہے کہ ہمارا ولی ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت تک انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے, اس وقت تک انسان اپنے آپ کو روکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے وہ کام انجام دیتے ہوئے ہم دیکھ لیے جائیں, اور اگر دیکھے گئے تو سزا کے حقدار ہوں گے. اس بنیاد پر اگر عقل انسانی میں یہ بات, یا یوں کہا جائے کہ فطرت انسانی میں یہ بات موجود رہتی ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو روکتا ہے, تو اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر. تو اگر اللہ ولی ہے ان مخلوقات کا کہ جس کو اس نے خلق کیا ہے, تو کیا کائنات کی ہر مخلوق کا ولی اللہ ہے؟ لفظ ولایت سے آپ خود ماجے اور ماپا کا مراد لیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ گرانی گزرے گی انشاءاللہ, جب نتیجہ نکالوں گا تو آپ بھی محسوس ہوں گے, لیکن ابتدائی منزل اکثر سخت ہوا کرتی ہے. انسان فکر میں پڑ جاتا ہے کہ نہ معلوم کیا کہنا چاہتے ہیں, لہٰذا گھبرائیے گا نہیں. یہ ابتدائی تمہید میں مومنین گھبرایا نہیں کرتے, اور فطرت مومنین گھبرانا ہے بھی نہیں.
نعرہ حیدری محمد آل محمد.
تو سورہ بقرہ ہی کی دوسری منزل پر اللہ اعلان ارشاد فرماتا ہے, جسے آپ آیت الکرسی کے حوالے سے اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنین کا ولی ہے. اور یہاں ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے, ظلمات سے نکالتا ہے نور میں داخل کر دیتا ہے. میں ترجمہ مختلف کرتا ہوں, مومن کیا ممکن ہے کہ ظلمات میں ہو؟ اگر صاحب ایمان ہے تو اس لیے میں ترجمہ یہ کرتا ہوں, اللہ ظلمات سے مومنین کو محفوظ رکھتا ہے اور نور سے متمسک کر دیتا ہے, نور سے متمسک کر دیتا ہے. تو اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنین کا ولی ہے. اور مومنین کی ولایت جب کرتا ہے تو انہیں ظلمات سے محفوظ رکھتا ہے, اور ولی کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس کی ولایت کر رہا ہو, گارجین بھی کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو کیوں حفاظت کرتے رہتے ہیں, اپنے چھوٹوں کو کیوں نگہ بانی کرتے رہتے ہیں, تاکہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچنے پائے, تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے, تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اللہ مومنین کا ولی ہے, اور وہ جس کی ولایت کرتا ہے اسے ظلمات سے محفوظ رکھتا ہے, نور سے متمسک کر دیتا ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے واللہ ولی المتقین, اللہ متقین کا ولی ہے. اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وہو یتولی الصالحین, اللہ صالحین کا نگہبان ہے, ان کا ولی ہے. تو اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنین کا ولی ہے, متقین کا ولی ہے, صالحین کا ولی ہے. اب اگر مجھے آپ موقع دیں تو میں جملہ کہہ دوں کہ تاریخ بشریت میں دو ہی گروہ رہے ہیں, یا صاحب ایمان رہے ہیں یا بے ایمان رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور گروہ نہیں ہے. یا مومن ہے جو ایمان سے ہٹا وہ بے ایمان رہا, وہ جس بھی صف میں رہا ہو. تو اگر اللہ مومنین کا ولی ہے تو جو بے ایمان ہیں ان کے لیے کیا اللہ نے انصاف کیا یا نہیں کیا؟ بھائی وہ تو عادل ہے نا, انصاف کرنے والا ہے, اور اپنے الہی سے بہتر کسی اور کا عدل نہیں ہے. تو اگر اللہ ولایت مومنین کے کر رہا ہے تو جو مومن نہیں ہے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ آراف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے. ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا, ان کا ساتھی بنا دیا ہے, ان کا حمایتی بنا دیا ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے. تو اب یہ دو گروہ ہو گئے ہیں, ایک اللہ والے ہیں جو صاحب ایمان ہیں, وہی مومن بھی ہیں, متقی بھی ہیں, صالح بھی ہیں, اور دوسرا گروہ وہ ہے جو شیاطین کا گروہ ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے. اب اس سے آگے بڑھنے کے بعد اگر اللہ نے یہی کہا ہوتا کہ صرف میں ولی ہوں تو کسی کلمہ گو کی, کسی مومن کی یہ ضرورت و ہمت نہیں تھی کہ ولایت کو اللہ سے آگے بڑھاتا. مگر سورہ مائدہ میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ فہم راکعون. دیکھو یاد رکھنا, تمہارا ولی اللہ بھی ہے, اس کا رسول بھی ہے, اور وہ بھی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے, زکات عطا کرتا ہے حالت رکوع میں. لہذا اللہ نے خود سلسلہ ولایت کو منتقل کیا ہے, اور اگر اللہ سلسلہ ولایت کو منتقل کر رہا ہے تو پہلے بتا رہا ہے کہ میں کس کی ولایت کرتا ہوں, میں کس کا ولی ہوں, مومنین کا ولی ہوں, متقین کا ولی ہوں, صالحین کا ولی ہوں. اب اگر اللہ اس سلسلہ ولایت کو آگے بڑھا رہا ہے تو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا رسول بھی انہی کا ولی ہے جن کا میں ولی ہوں. انہی کا ولی ہے جن کا میں ولی ہوں, اور وہ ذات مقدس بھی انہی کا ولی ہے کہ جن کا میں ولی ہوں اور میرا رسول ولی ہے. لیکن تیسرے ذات مقدس کے بارے میں اللہ نے منصب اور عہدے بیان نہیں کیے ہیں, صفت بیان کی ہے تاکہ بعد میں کوئی اور اس صفت پہ فائز نہ ہونے پائے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں رکوع میں بڑی بڑی زکاتیں دی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے افراد بھی پیدا ہو جائیں کہ جو ایسی صورتحال کے مطابق ان اعمال کو انجام دینے لگے. تو اللہ سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ولی ہوں, میرا رسول ولی ہے, اور میرے رسول کے ساتھ ساتھ وہ ذات مقدس کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات کو ادا کرتا ہے. کون ہے وہ ذات مقدس جس نے زکات کو ادا کیا ہے حالت رکوع میں؟
سبحان اللہ.
اس ذات مقدس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب اس کے قدموں میں تیر پیوست ہو گیا تو نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ حالت نماز میں ہو تو تیر نکال لیا جائے, انہیں تکلیف نہیں ہوگی. جسے اتنا احساس نہ ہو حالت عبادت میں کہ تیر نکل جائے تو پتا نہ چلے. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سائل نے سوال کیا تو اس تک خبر پہنچی کیسے, اس تک خبر پہنچی کیسے؟ تو تاریخ نے یہی جملہ لکھا ہے کہ سائل جب تک کھڑا ہوا سوال کرتا رہا مسجد والوں سے, اس وقت تک اس ذات مقدس نے ہاتھ کو نہیں بڑھایا. جیسے ہی اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کی پروردگارا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں, اب میں نہیں جانتا اس ذات مقدس کا خالص سے کیسا رابطہ تھا کہ بندے نے سوال کرنے والے نے شکوا خالص سے کیا اور عطا اس ہاتھ سے ہوا. شاید یہی وجہ تھی کہ نبی نے کہا اس کا ہاتھ ید اللہ ہے. سوال اللہ پہ کیا, فریاد بارگاہ الہی میں کیا, عطا یہاں سے کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے ولی, مومنین کا ولی, متقین کا ولی, صالحین کا ولی. اگر دوسرا جملہ کہنے کا موقع دیجیے, اللہ ولی بھی ہے اور مولا بھی ہے. یہ لفظ مولا اکثر معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اسے مشکوک قرار دے دیا جاتا ہے. کوئی ساتھی کے معنی میں مراد لیتا ہے, کوئی دوست کے معنی میں مراد لیتا ہے, کوئی اور بھی کنہیں معنی میں مراد لیتا ہے. اب اللہ کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اللہ مولا الذین آمنوا والذین کفروا لا مولا لہم. سورہ اعراف کی آیہ کریمہ ہے جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے, نمبر 57 اچھا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا کوئی مولا نہیں. تو اللہ ولی بھی ہے مومنین کا, اللہ مولا بھی ہے مومنین کا. اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے, والذین کفروا لا مولا لہم, اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا کوئی مولا نہیں ہے. تو ولایت کے لیے تو اللہ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ شیاطین کے لیے بھی ہم نے جو بے ایمان ہیں ہم نے ان کا بلی خراب کیا ہے, لیکن مولا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. جو بھی کفر اختیار کرے گا, جو بے ایمان ہو جائے گا, اسے کبھی مولا نصیب نہیں ہو سکتا, اسے کبھی بھی مولا نہیں ملے گا. اب اسی کے ساتھ ساتھ ولایت کے سلسلے کو اللہ نے بڑھایا ہے نا, اسی طریقے سے اللہ نے اس لفظ مولا کو بھی منتقل کیا ہے اور اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم ہے. اب یہاں اللہ لفظ مولا کے معنی بھی بیان کر رہا ہے, لفظ مولا کے معنی اللہ بیان کر رہا ہے, نبی مومنین کے نفسوں پر, کافرین کے نہیں مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ اپنے تصرف رکھتا ہے. اور اسی لیے میدان غدیر میں نبی نے یہ سوال کیا تھا, یہ بتاؤ کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم میں ہوں یا نہیں.
سبحان اللہ کیا کہنے.
سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے حبیب آپ سوال کیوں کر رہے ہیں,
کیا کہنے.
یہ تو حسبنا اللہ کہنے والے افراد ہیں, کیا انہیں آیات الہی کا پتہ نہیں ہے؟ اور اگر آیات الہی کا پتہ ہے تو انہیں پہلے سے جاننا چاہیے کہ نبی ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حاکم ہے. اور اگر یہ سوال نبی کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جانتے ہیں کہ لاکھوں سے زیادہ اصحاب ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو بھول جایا کرتے ہیں, لہذا نبی یاد دہانی کرا رہا ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم میں ہوں یا نہیں. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. نبی نے اس جملے کو بالکل کلی طور پر جو اللہ نے کہا تھا کہ نبی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم ہے, اس کے اصل معنی کو جملہ عطا کیا اور نبی ارشاد فرماتے من کنت مولا. اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میں حاکم ہوں تو میں جس کا مولا ہوں, یعنی جو حق کے تصرف رکھتا ہے اسے نبی کی زبان میں مولا کہتے ہیں. اور اس سے آگے پھر ارشاد فرمایا فحال علی مولا, تو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ جو انکار کرنے والا ہے وہ بھائی اللہ کا ان کے کافر ہے کہ نہیں,
کیا کہنے.
اور اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس کے کوئی مولا نہیں.
نعرے تکبیر
اللہ کا انکار, اللہ کا انکار کفر ہے. اور اللہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا کوئی مولا نہیں. رسول کا ملکی کس نے رسالت کا انکار کیا؟ خود اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیں میں نے ابھی تک کوئی حدیث, کوئی روایت, کوئی تاریخ, کوئی واقعہ نہیں بیان کیا. اور قرآن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. کل مانگو اگر اس کتاب میں شک کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. دادا ابھی تک میں نے آپ کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی ہے اور اسی کے اعتبار سے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کوئی اور نہیں کہتا, یعنی رسالت کا منکر بھی کافر ہی ہے, کوئی اور نہیں ہے.
رسالت کا انکار اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے,
اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کا کوئی مولا نہیں ہے. اب خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب, میرے حبیب گھبرائیے گا نہیں, ان کے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں, ایک اللہ ہے, ایک جسے ہم نے علم کتاب عطا کیا ہے. تو اس مقام پر بھی رسالت کا منکر وہ بھی کافر ہے, اللہ نے کہا ہے کافر ہی رسالت کا انکار کرتا ہے. اب تیسری منزل کس کی ہے؟ ایمان کی ہے. وہاں پر بھی کسی نے انکار کیا, اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت مولا متقیان کی ولایت کا اعلان ہوا, مولا قرار دیا گیا, تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بارگاہ رسالت میں کہنے لگا, حارث بن نعمان پہلی, آپ نے بہت سارے احکامات ہم پر نافذ کیے, ہم نے سب پر عمل کیا, یہ جو آپ نے اعلان کیا یہ اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ جس جاہل کو ابھی تک یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ نبی کہتا کیا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ انصاف سے سوچئے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ احکامات اور فرائض کو نبی اپنی طرف سے نافذ کرتا رہا؟ نبی بتا رہے ہیں اس آخری منزل میں کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے سب حکم پروردگار سے پہنچایا ہے, اور ہم نے اس پیغام کا اعلان بھی حکم پروردگار سے کیا ہے. پلٹا وہاں سے بارگاہ الہی میں اپنی آواز کو بلند کر کے کہتا ہے, پروردگار اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر, اور تاریخ شاہد ہے کہ اپنی سواری تک بھی نہیں پہنچ سکا, ایک عذاب آیا اور اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا, جس کے بارے میں اللہ اعلان فرماتا ہے سورہ معارج کی ابتدائی آیتوں میں, سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع, سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے, جس کا دفاع ممکن نہیں ہوتا ہے. تو یہاں انکار ولایت امیر المومنین کر کے بھی بتا دیا اس نے, اور اللہ کا عذاب آ کر بتا رہا ہے کہ عذاب وہ عذاب ہے جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے, جس کا دفاع ممکن نہیں ہے. تو اللہ بھی مولا ہے, نبی بھی مولا ہے, امام بھی مولا ہے, اور جو ان کا انکار کرے وہ حالت کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اور انہی آیتوں کے ذمن میں نبی ارشاد فرما رہے تھے, یا علی حب کا تقویٰ و ایمان و بغض کا کفر و جہاد, صلی اللہ علی محمد و آل محمد. نبی نے انہی آیتوں کے ذمن میں ارشاد فرمایا ہے, تو اعلان پروردگار بھی ہے اور ارشاد ختم مرتبت بھی ہے کہ جو ایسے مولا کا انکار کر دے تو یقیناً وہ حالت اسلام و ایمان پر باقی نہیں رہتا ہے بلکہ کفر میں چلا جاتا ہے. اور جس کے یہ مولا ہے وہ مومن ہے, متقی ہے, صالح ہے. اللہ کی بھی ولایت اور مولائیت, نبی کی بھی ولایت اور مولائیت, اور ایمان کے لیے ولایت اور مولا ہے دونوں صورتوں میں. لیکن جو مولا ہے وہ حق تصرف رکھنے والا ہے, جو بھی مولا ہے وہ مومنین کے نفسوں پر حق تصرف رکھتا ہے, اور جن لوگوں نے اپنا مولا مانا اپنے نفس کو اپنے مولا کے تابع کر دیا. حقیقی معنوں میں دیکھ لیجیے, تاریخ آج بھی شاہد ہے, اور جنہوں نے اپنے نفس کو مولا کے حکم کے تابع کر دیا ان کا تعلق کہیں سے بھی رہا ہو, انہیں کمال کی وہ منزلیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ جس مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا. ورنہ عرب کبھی عجم کو عزت نہیں کیا کرتے تھے. بھائی عجم کا مطلب ہی ہے نا گونگے, نہ بولنے والے, جن کے پاس صورت گزاری نہ ہو. اور کہاں جناب سلمان فارسی, عجم سے چلے, لیکن جب سرزمین عرب پر قدم رکھا تو چلے تھے سلمان فارسی بن کر کے, اور جب اپنے لفظ کو حکم مولا کے تابع کر دیا تو سلمان محمدی بن گئے.
ارے حیدری
یا علی
سلمان محمدی بن گئے. نبی نے کہا سلمان میں نہ ہل گئے, اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہو, چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے انصار ہو, ہر ایک کی خواہش تھی. یعنی اب تعریف یہی ہے اس مومن کی کہ جس کی کارکردگی ایسی ہو کہ جو بھی دیکھے تو اسے اپنوں میں شامل کر لے. اور خود جناب ابو ذر غفاری ان کی تعریف کیا ہے, اگر دیکھا جائے تو قبیلہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے, خانہ بدوشوں کو قبیلہ ہے, ایجپشن جسے ہم کہتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے, اس قبیلے سے. ہم اکثر یہ کتوار شکایت کرتے ہیں نا, ماحول بڑا خراب ہے, سوسائٹی بہت برباد ہے. سبق لیجئے ان افراد سے, ان ذوات مقدسہ سے کہ جن کی مثالیں آج بھی تاریخ میں جو ایمان کے نوے درجے پر فائز ہو گئے, اور نبی نے ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے سچا کوئی اور نہیں ہے کہ جس کا بار زمین اٹھا رہی ہو. تو اگر کوئی انسان اپنے نفس کو حکم مولا کے تابع کر دیتا ہے تو اتنا بڑا سچا ہو جاتا ہے. تو جو اس کا مولا ہو, مولا کی صداقت, مولا کا مقام, جو اپنے نفس کو مولا کے تابع کر دے تو نبی اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اتنا سچا ہے, اتنا باعظمت ہے, اتنا باکردار ہے. تو جسے غلامی میں اتنا مقام مل جائے تو جو مالک ہو, جو آقا ہو, جو حق تصرف رکھنے والا ہے, اس کا مقام کون ہے جو اپنے تصورات میں لا سکے. اسی لیے تاریخ شاہد ہے کہ بس میں پیغمبر میں افراد موجود ہیں اور پہلو پیغمبر میں یہ نفس رسول بھی ہے, نفس خدا بھی ہے, بیٹھا ہوا ہے. جناب سلمان فارسی بس پیغمبر تو اٹھے باہر چلے گئے, ایک بزرگوار کا گزر ہوا اس طرف سے جن کی ملاقات جناب سلمان سے ہوئی جو بس پیغمبر کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی سلمان یہ بتاؤ کہ بس پیغمبر میں کون کون ہے. ہر ایک کا نام لے کر کے جناب سلمان نے آگاہ کر دیا, مگر ایک عجیب جملہ تھا کہ پہلو پیغمبر میں ایک شخص بیٹھا ہے جسے میں نہیں پہچانتا. وہ بزرگوار تشریف لے آئے, سب کو دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ چہرہ امیر المومنین پہ نظر ڈالی اور شکوے کے لہجے میں بارگاہ رسالت میں گویا ہوا کہ حضور ابھی میں نے سلمان سے دریافت کیا تھا, کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ معرفت کے مقام کو پہچانے. صحابی بہت سارے اصحاب ہیں لیکن مقام معرفت پر فائز کون ہے, اپنے مولا کے ارشادات سے لطف اندوز کون ہوتا ہے, اپنے مولا کے کہی ہوئی باتوں کو یاد کون رکھتا ہے. نبی چاہتے تو جواب دے دیتے, مگر نبی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سلمان کو سلمان محمدی جوہینی قرار دیا, ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی بیٹھتے رہو سلمان بھی بیٹھتے رہے, مگر پہچانو سلمان کو. بلایا گیا, حکم دیا نبی نے کہ سلمان کو واپس بلایا جائے, جناب سلمان نے پاس دیا ہے, اور جب آئے تو نبی نے سوال کیا سلمان یہ بتاؤ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہا اللہ کبھی ہم نے کہی ہے. کہا یہ بھی بتا دو کہ تم نے یہ بات کیوں کہی. تو گویا ہوئے کہا اللہ کیا آپ خرید کیا سما چکے ہیں کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کی. اگر یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے تو میں کیسے جرات کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں پہچانتا ہوں. یعنی ایک ایک جملے کی باریکی پر جس میں اتنی نظر ہو اسے سلمان کہتے ہیں, اور جو معرفت نبی و امام رکھتا ہو اسے حضر غفاری کہتے ہیں. حضر بھائی ہماری کو سر رسول اللہ کہا جاتا ہے, رازدار پیغمبر. جناب حضیر بھائی امانی منافقین کے نام کو بھی جانتے تھے. جناب حذیفہ اور جناب عمار یاسر یہ دو صحابی ایسے تھے کہ جو ہمیشہ نبی کے ناطے کے آگے پیچھے چلا کرتے تھے, نبی کی حفاظت کیا کرتے تھے, اور جب وہ وقت آیا کہ منافقین نے پروگرام بنایا کہ نبی کو یہی شہید کر دیا جائے اور اس وادی سے گزرنے نہ دیا جائے, تو نبی نے جناب حذیفہ سے سارے منافقین کے نام بتا دیے. اور یہ تاکید کی کہ جب میں حیات میں تذکرہ نہ کرنا, اب تاریخ اسلام میں جملہ ملتا ہے کہ منافقین آ کر کے سوال کیا کرتے تھے, جناب حذیفہ سے میرا نام تو نہیں ہے لسٹ میں, میرا نام تو لسٹ میں نہیں ہے. بھائی اگر نہیں ہے تو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب مطمئن ہوتا ہے, جسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے اسے مومن کہتے ہیں,
سبحان اللہ,
اور وہی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے. لہذا اگر قلب مطمئن نہ ہو تو پھر ایمان کا داخلہ ذرا مشکل نظر آتا ہے. اطمینان قلب جسے نصیب ہوتا ہے وہ مقام ایمان پر فائز ہوتا ہے. عزیزان محترم, تو یہ ہے اس مقام پر وہ افراد پہنچے ہیں کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں مولا کو اپنے نفسوں پر حق تصرف عطا کیا, یعنی اپنے نفس کو مولا کی مرضی کے تابع کر دیا ہے, اور جن لوگوں نے اپنے نفوس کو مولا کی مرضی کے تابع کر دیا ہے ان کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے, وعدہ اعلان ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لهم الجنہ, ہم نے مومنین کے مال کو بھی اور ان کی جان کو بھی جنت کے عوض میں خرید لیا ہے.
سبحان اللہ,
جو مقام ایمان پر فائز ہو کر کے اپنے نفس کو حکم مولا کے تابع کر دیتا ہے, تو اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے مومنین کے مال کو بھی, جبکہ مال کی حیثیت کیا ہے اس دنیا میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, لیکن مومن کا مال بھی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہوتا ہے, اتنا ویلیوبل ہوتا ہے کہ اللہ اس کے عوض میں جنت عطا کرتا ہے, اور ان کے نفس کو بھی خرید لیتا ہے, یعنی کہ اتنا طیب و طاہر ہے جنت میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں جائے گی.
کیا کہنا ہے,
جنت میں جو بھی جائے گا وہ طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہوگا. تو مومن کا مال بھی اور مومن کا نفس بھی اس کے عوض میں اللہ جنت عطا کرتا ہے, تو اگر مومن کو جنت عطا کرتا ہے تو جو امیر المومنین ہے,
سبحان
اللہ, جنت تو اس کے فرزندوں کے لیے ہے, اور نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ابو ہما خیر لوگ, ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں, اسی لیے جب ہجرت ارشاد فرمایا من الناس من يجري نفسه الدواء مرضات الله والله رؤوف بالعباد, لوگوں میں ایک شخص رہتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر رضا الہی خرید لیتا ہے. تو مومنین کے لیے جنت ہے اور امیر المومنین کے لیے رضا خالق ہے. اب جسے جنت چاہیے وہ ڈھونڈے, جسے جنت چاہیے, جسے رضا خالق کی سنت چاہیے اسے بہرحال رضا مولا ضرور مطلوب ہے. بغیر رضا مولا کے رضا خالق اسے میسر نہیں آ سکتی. شب ہجرت اپنے نفس کو دے دیا, اور اسی لیے کبھی خوف کا تصور بھی نہیں رہا. پوچھ والے نے پوچھ لیا, مولا دشمنوں کے نردے میں بے خوف و خطر کیسے چلے آتے ہیں؟ کا خوف کس بات کر, میں میرا نفس اللہ نے لے لیا ہے, اللہ جانے جب تک رکھنا ہے رکھے, جب چاہے بلا لے, یہ اللہ نفس لے چکا ہے, لہذا اب خوف کس بات کا. تو مومنین کو بھی یہی درس دیا ہے اللہ نے کہ تمہارے مال اور تمہارے نفس کو میں نے خرید لیا ہے, جنت تمہیں عطا کر دی ہے, اور ماں تم ارشاد فرماتے ہیں مومنین سے دیکھو اپنی ویلیو کو پہچانو, اپنی حیثیت کو پہچانو, جنت سے کم پر کبھی اپنا سودا نہ کرنا, اپنے آپ کو کبھی جنت سے کم پر مت بیچنا, یہ تمہاری کم سے کم ویلیو ہے. لہذا اگر مومن اپنی حیثیت اور مقام کو پہچان لے تو وہ جان سکتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے, کبھی بھی نہ اسے کوئی خوف طاری ہوگا اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ اللہ اللہ ہو عالم و بعدائکم وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا, اللہ تمہارے دشمنوں سے بھی واقف ہے اور تمہاری ولایت اور نصرت کے لیے وہ کافی. اس اعلان کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ کم ہونے کے باوجود کوئی خوف داری ہو؟ اگر اللہ دشمنوں سے واقف ہے اور ولایت اور نصرت کے لیے وہ کافی ہے تو پھر وہ جس کی ولایت کرتا ہے اس کی مدد و نصرت بھی کرتا ہے, اور جتنے ولی اور مولا ہیں یہ جس کے نفس پر اپنے تصرف رکھتے ہیں اسے تنہا نہیں چھوڑتے, اس کی ہر مقام پر مدد و نصرت کرتے ہیں, ہر صدا پر لبیک کہتے ہیں. سرزمین مدینہ پر حاکم وقت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے ابو ذر کو رکھنے کے لیے بھیجنے کی پوری تیاری کر لی اور کوئی شخص انہیں رخصت کرنے کے لیے نہیں نکلے گا, اور اگر کسی نے انہیں رخصت کیا تو اس کے مکان بھی برباد کر دیں گے اور اس کی جانیں بھی ختم کر دیں گے. ادھر جو مولا تھا اس نے حکم دیا, اب ادھر گھبرانا نہیں, اگر ہم میں حق کے تصرف ہے تو ہم تمہیں رخصت کرنے کے لیے بھی نکلیں گے, ہم آئیں گے تمہیں رخصت کرنے کے لیے. ہماری محبت میں اگر تمہیں سزا دی گئی ہے تو ہم تمہیں یک اور تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور نبی نے کیا کہا تھا, کیا بدر جانتے ہو تمہیں عالم غربت میں موت آئے گی لیکن گھبرانا نہیں, عالم مفلسی میں موت آئے گی مگر گھبرانا نہیں. تو جو مولا ہے جس نے اپنے تصرف استعمال کیا ہے اس نے تنہا چھوڑا نہیں ہے, اس نے یوں ہی لاوارث نہیں چھوڑ دیا ہے, ہر مقام سے آگاہ بھی کیا ہے اور مدد و نصرت بھی کی ہے. اور عزیزان محترم یہی صورتحال کربلا میں رہی, نبی کا نواسا جانتا ہے کہ ہمیں ان اصحاب و انصاف پر حق تصرف ہے, اور یہ اصحاب و انصاف بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا مولا ہے, ہم نے اپنے نفس کو مولا کے حکم کے تابع کر دیا جس کی بنیاد پر شب عاشور معصومہ کی آغوش کا پروردہ خود اپنے چاہنے والوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے تو ہم بیعت اٹھائے لیتے. تم شب تاریخ میں جس طرف چاہو چلے جا سکتے ہو, اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ زمانہ تم سے سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے تو اس کے بارے میں بھی تمہیں بتائی دے چکے ہمارے گھرانے کے بچوں تم لوگوں کو بتا تو سکو گے نا. اور اس طرف مولا ماننے والے خطاب امام کو تو سن رہے تھے لیکن جیسے امام خاموش ہوئے ایک ایک اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے. مولا ابد کا انتظار کب کیا, مولا محبت کا امتحان کب سے کیا جائے گا, ہم اپنی جانے کو قربان کر سکتے ہیں مگر نرگئے آتا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. جناب حبیب سے ایک جملہ امام نے کہا, حبیب اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, اگر تو پہ نہیں جانا چاہتے تو نجف چلے جاؤ, جا کے بابا کے روزے کی مجاوری کر لینا. جناب حبیب نے سڑک سے ایک جملہ کہا, کہا مولا یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر آقا نے سوال کر حبیب میرے لال کو دستے بنانے کیا ہے تو یہ بتا دیجیے میں مولا کو جواب کیا دوں گا. یعنی ہر ہر مندر ہر ہر مقام پر عزیزان محترم ان مومنین نے امام وقت کو اپنا مولا مانا, اپنی جانیں ان پر قربان کر دی, اور یہی نہیں بلکہ مولا نے بھی بتا دیا اگر ہمیں حق سے تصرف ہے تو ہم تمہیں تمہارے وقت آخر اور مقام آخر سے بھی تمہیں آگاہ کر کے جائیں گے. یاد رکھنا, دیکھ لو زمین کربلا پر تمہارا مقام شہادت کیا ہے اور جنت میں تمہارا مقام آخر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پر تاریکی میں امام نے رکھا ہو، ہر مقام سے آگاہ کیا ہے مولا نے، ہر ہر مندر سے آگاہ کیا ہے ان چاہنے والوں کو، ان جانے داروں کو۔ اور یہ کیسے چاہنے اور جانے دار ہیں کہ جانے والا دوسرے سے وصیت کرتا جا رہا ہے، یاد رکھنا، دیکھو میں تو جا رہا ہوں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، مگر جب تک تمہارے جان باقی رہے فرزند زہرا پر کوئی نہ مقدرات عصمت اور طہارت کے سروں پر پڑی ہوئی چادروں پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، ہر ایک دوسرے سے وصیت کرتا جاتا ہے۔ لیکن عزیز علی مختار، آپ تمام مسائل سن چکے ہیں، کس کس طریقے سے نبی کا لال درج شہادت کا فائز ہوا، کس طرح سے مقدرات عصمت اور طہارت درج بلا میں لٹی ہے، اور کس طرح سے اسیر ہو کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں سے گزرتی ہوئی سیر خانے شام کے پہنچا، تمام مسائل آپ سوال فرما چکے ہیں۔ لیکن جب وہ وقت قریب آج پہنچا کہ یزید نے امام سجاد کو بلایا، اے علی بن حسین ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہے تو شام میں رہیں چاہے تو مدینے چلے جائیں۔ امام سجاد نے جواب دیا، یزید یہ اختیار میری پھوپھی کو حاصل ہے، میں بغیر پھوپھی کے اجازت کے تجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہماری جان قربان ہو جائے۔ امام سجاد نے اپنی پھوپھی کا اتنا خیال رکھا، امام وقت ہے نا، چاہے تو فیصلہ کر سکتے تھے، مگر عظمت ثانیہ زہرہ کو امام سجاد بتاتے ہیں، مظلوم کا ماتم کرنے والوں بیوی کو مطلب کو بتا دو کہ بابا کی شہادت کے بعد جس طرح سے پھوپھی اماں نے بابا کے مشن کو آگے بڑھایا ہے اور کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں میری حفاظت کی ہے اور مجھے دشمنوں سے بچا کر کے اس مقام تک لائی ہے، تو اے یزید یاد رکھنا یہ اختیار میری پھوپھی زینب کو ہے، پھوپھی سے میں پہلے دریافت کرنا چاہوں گا کہ میری پھوپھی کیا چاہتی ہے۔ آئے دربار یزید سے، پھوپھی اماں یزید نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ ہم چاہے تو شام میں قیام کریں چاہے تو مدینے چلے جائیں۔ میں نہیں جانتا کہ بی کربلا کے بعد اتنا تڑپ رہی تھی اپنے ماجائے کا ماتم کرنے کے لیے کہ بی نے امام سجاد سے یہ جملہ سننے کے بعد کچھ بھی نہیں کہا، سب سے پہلا جملہ ادا کیا، میرے لال سجاد اگر وہ مجھے رہا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ ایک ادا خانہ خالی کرا دے، سب سے پہلے زینب اپنے ماتا ماتم کرنا چاہتی ہے۔ وہ بیوی جو کربلا سے شام تک نہ رو سکی تھی، جو اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی تھی، اس کی سب سے پہلی تمنا یہ تھی کہ میرے لال سجاد میں پہلے اپنے ماجائے حسین کا ماتم کروں گی، پھر بتاؤں گی کہ مجھے شام میں رہنا ہے یا مدینے جانا ہے۔ ادا خانہ خالی کرایا گیا، آج بھی دستور یہ قائم ہے نا کہ تبرکات لائے جاتے ہیں، علم آتا ہے، شبیہیں آتی ہیں، ہر مقام پر ایسا ظاہر کیا جاتا ہے نا، مگر یہ شبیہیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ جب بیوی نے پہلا ادا خانہ بنایا ہے تو وہاں شبیہیں نہیں آئی تھی، تبرکات آئے کربلا رکھے ہوئے سر آئے، کبھی اول محمد کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، ایک ایک شہید کا سر آتا رہا۔ بیویاں بڑھ بڑھ کے استقبال کرتی رہی، لیکن جب سر امام مظلوم آیا ہے فرزندان محترم، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، ماتم شروع ہوا، حسینہ محمد، لیکن عزیزان محترم ادھر شہیدوں پر ماتم ہوا، ماتم تمام ہوا، اور مسائل بیان کون کر رہا ہے؟ وہ بیوی مسائل بیان کر رہی ہے کہ جس نے تمام منظر اپنی نگاہوں کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر بھائی کے دل کو جو تیروں سے چھلنی چھلنی بنا پہ پڑا ہوا تھا، شروع پڑھ رہا تھا، اور ثانیہ
والا تماشا دیکھ رہا ہے، میرا ماجا یا دبا ہو رہا ہے، امام نے سر اٹھا کے کہا تھا بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ عزیزان محترم، وہی بھی ہے نا جو مسائل بیان کر رہی ہے، تبرکات بھی آئے، علی اصغر کا جلا برکولا بھی آیا ہے، سروں سے چلی ہوئی چادریں بھی آئی ہے، آگے بڑھی، بیویوں کی ایک ایک چادر اٹھاتی جاتی ہے اور ایک بیوی کے سپرد کرتی چلی جاتی ہے۔ ابھی چادر اٹھا ہی رہی تھی کہ ایک چادر سے الجھی ہوئی چھوٹی سی چادر سر سے آدھا پہ گری، سانیہ زہرا نے اسے اٹھایا اور کو بھی پڑی، اے شام کی عورتوں ہمارے ساتھ قید خانے شام میں چلو۔ بیویوں کو لیا قید خانے کی طرف پڑھی اور قید خانے میں پہنچ کر سکینہ پہ بیٹھ گئی۔ اے میری بیٹی سکینہ، ارے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی نا، ہمیں رہائی مل گئی ہے، ہم وطن جا رہے ہیں۔ اے میری بیٹی، تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا نا، تم کہا کرتی تھی میری ماں بہنوں خوبیوں کے بال بڑے ہیں تو اپنے بالوں سے بچا کر لیتی ہے، ارے میں اپنے ہاتھوں سے چہروں کو چھپا لیتی ہوں۔ بیوی تمہاری چادر مل گئی قبر سکینہ پہ ڈال کے، بیوی کا ماتم کیا، تین دن تک شام میں ماتم ہوا، اب محمل آئی ہے، ہماریاں آئی ہیں اور محملوں اور ہماریوں کی قیادت کے لیے بشیر ابن جندل بلایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ خود سوچے کہ جو اسیر کربلا تھے بے محمل و ہماری کے چلے تھے، اب آج شام سے جب وہ چلے ہیں تو کس طرح سے چل رہے ہیں، دوبارہ محفل اور ہماریاں ہیں اسی شام سے جس طرح سے مدینے سے چلے تھے، مگر آج نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ مولا محمد ہے، نہ خود ماجہ یا حسین ہے، ایک امام سجاد ہے جو ہر بیوی کو سوار کرا رہا ہے۔ قافلہ شام سے چلا، لیکن درمیان سفر میں جناب ثانی زہرا نے امام سجاد سے کہا، میرے لال سجاد، سب سے پہلے زینب کربلا جائے گی اور کربلا میں اپنے بھائی کا چیلنج کرے گی، چیلنج کرنے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں مدینے جانا ہے یا نہیں جانا۔ قافلہ مڑاؤ، سرزمین کربلا کے قریب پہنچا، ابھی فارغ کربلا نہیں ہوا، زاکرین کہتے ہیں ایک مرتبہ بیوی نے آواز دی، میرے لال سجاد، محملوں کو بٹھا دیا جائے، ہماریوں کو روک لیا جائے، ارے اب زینب سواری پر نہیں جائے گی، اب یہ زینب پاؤں بھی آدھا جائے گی اپنے ماں جائے حسین کا چہلم کرنے کے لیے، اور ادھر قبر امام مظلوم پر نبی کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری نبی کو پرسہ دے رہا تھا، امام کا ماتم کر رہا تھا، ایک مرتبہ قبر امام کو لرزہ داری ہوا، آواز آئی، اے نانا کے صحابی، میری قبر سے جدا ہو جا، میری بہن زینب آ رہی ہے، جناب جابر ہٹے، ارے گرد و غبار اٹھا، ثانیہ زہرا آگے بڑھی، قبر امام سے لپٹ گئی، بھیا حسین، ارے کربلا تم نے فتح کی تھی، کوفہ و شام زینب فتح کر کے آئی ہے، اے میرے ماں جائے، مگر بہن شرمندہ ہے، تم نے ایک امانت، ارے تو زینب کے سپرد کی تھی نا، وہ تمہارے سینے پہ سونے والی ننی سکینہ مجھ سے قید خانے میں بٹھا گئی، سکینہ کو نہیں لا سکی، ماتم شروع ہوا، اور ادھر جناب امام سجاد ہے جو جناب جابر کے قریب پہنچے، جب جناب جابر کے قریب پہنچے نبی کا صحابی کہتا ہے، اے فرزند پیغمبر، اپنے بابا کا پرسہ لیجئے، چند قدم آگے بڑھے اور گلے میں پاہے ڈال کر کے ارے کیا شروع کیا، جیسے ہی گلے میں پاہے ڈالی امام سجاد تڑپ گئے، اے نانا کے صحابے ذرا آئے تھا، ارے تو بار کا صاحب ابھی تک گلے پر باقی ہے، جناب جابر نے پوچھا دیا، امام سجاد مڑے وہ بھی اما کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا وہ بھی اما بابا کا ماتم کر چکی، بابا کا ماتم کرنے کے بعد بھائی پہ گریا کرنے کے بعد جناب ثانی صاحب مڑے، میرے لال سجاد میرے دلیر کے قبر پر مجھے لے چلو، میرے چلی عباس کے قبر پر لے چلو، میں اس بھائی کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں جو میرے پرچے کی محافظ تھا، جو میرے گھر کا سرکار تھا، جو سب کے دل کی ہار تھا، اس عباس کی قبر پہ لے چلو۔ جناب امام سجاد آگے بڑھے، چند قدم بڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر کے قریب امام سجاد رک گئے، کہا پوپی اما چچا عباس کی یہی قبر ہے، ارے اس جملے کا سننا تھا، جناب ثانی زہرہ طرف کی کہا میرے لال سجاد کہیں تمہیں اجتباع تو نہیں ہوا ہے، ارے کیا تم نہیں جانتے کہ میرا بھائی کتنا قلاور تھا، اس کی قبر مختصر کیسے ہو گئی، امام سجاد طرف کے کہا پوپی اما ارے یہ سوال نہ کیجیے کس طریقے سے چچا عباس کی قبر مختصر، ارے شہادت کے بعد تصفیہ نے چچا کے جسم کے ٹکڑے بکھیر دیے، جیسے بنا میں نشیب کی تلائی میں چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ عزیز آل محترم ایک ایک بی بی ہے جو دستے کربلا پہ وارد ہونے کے بعد ایک ایک شہید کا ماتم کیا جا رہا ہے، ادھر جناب ام رباب ہے، جناب ام لینا ہے، بی بی اپنے شہیدوں کا ماتم کر دی جاتی ہے نا، تین دن تک یہاں دستے بلا میں بھی ماتم ہوا ہے، اربعین کے دن پہنچنے والا یہ قافلہ شہداء کربلا پہ گریا کر چکا، اب رخصت ہونا چاہتا ہے، میں نہیں جانتا تاریخوں میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ کس طریقے سے یہ مقدرات عصمت و طہارت ارے کربلا سے مدینے کے لیے رخصت ہوئے ہیں، چند بیویوں کے واقعات تو نظر آتے ہیں کہ جہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب دوبارہ کربلا سے مدینے جانے کے لیے قافلہ تیار ہوا ہے نا، تو تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جناب ثانی زہرا نے حکم دیا کہ پہلے ہماریاں تیار کی جائیں، ہم وطن جانا چاہتے ہیں، مگر وطن جانے کے لیے عزیز آل محترم آخری چند جملے مصائب کے ہیں، یہ اربعین کی مجلس ہے نا، اس کے بعد ایام رضا کا آخری دن ہوگا جب یہ قافلہ مدینے میں وارد ہوگا، لیکن اس سے پہلے آج یہ آخری مصیبت جس مقام پر کربلا سے اتیت رہا ہو کر کے آئے، وہ اپنے شہدا کا ماتم کرنے کے بعد اب وطن کی طرف جانا چاہتے ہیں، جناب ثانی زہرا تمام تر انتظامات کرنے کے بعد بیویوں کا سوال کرا رہی ہے اب ہم وطن جا رہے ہیں، کس طرح سے وطن جا رہے ہیں، کس طرح سے شہیدوں سے رخصت ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہر ایک شہید کی قبروں سے ان کی مائیں جدا ہوئی ہیں، مقاتل میں کہیں نہیں ملتا، خود سوچے نا جس ماں کی گود خالی ہو گئی ہو وہ دستے بلا سے جائے تو کیسے جائے، اسی لیے شاید جب جناب ثانی زہرا جناب رباب کے پاس آئی، باپی ارے ہم وطن جا رہے ہیں آپ ہی تشریف لے چلے، تو مڑ کے کہا اے شہزادی ارے آپ کو وطن جانا مبارک ہو، ارے میں وطن جا کے کیا کروں گی، اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ قید خانے میں میرا اصل تاج تختِ بلا میں، اب میں وطن جا کے کیا کروں گی، اور یہی وہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے کبھی پھر سائے میں بیٹھنا گوارا نہ کیا، ہمیشہ دھوپ پہ بیٹھی رہی، جن کا سب کچھ لٹ گیا ہو, جن کا سب کچھ ویران ہو گیا ہو, ان کی زندگیاں کیسی, کس انداز سے وطن چلی ہے. جب یہ قافلہ بیرون مدینہ پہنچا تو تاریخ نے لکھا امام سجاد نے خیمے بیرون مدینہ رد کرائے, مقدرات عصمت و طہارت ہماریوں سے اتری, خیموں میں چلی گئی. بشیر نے جا کر کے اس لٹے ہوئے قافلے کی آمد کی خبر دی ہے نا, تو ایک بیمار بیٹی جو مدینہ میں رہ گئی تھی, اس بیٹی نے جب یہ خبر سنی کہ بابا کا قافلہ آ گیا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ میں بیرون مدینہ پہنچی ہے. اور جب خیموں میں داخل ہوئی نا, تو خیموں میں داخل ہونے کے بعد ایک ایک بیویوں کی گودوں میں اپنے اس چشمہ کو ڈھونڈنے لگی کہ تو اپنے ہاتھ لبڑا کو نہیں چھوڑ رہا تھا. اور جب بیویوں کی گودوں میں تلاش کر چکی کہیں لشکر نظر نہ آیا, تو آپ کے پوچھا بیویوں یہ بتاؤ کہ میرا اثر کیا ہوا. بیویوں نے جواب دیا بنا میں پھر صوبہ سے شہید ہو گیا. کہا بھیا علی اکبر, بھائی قاسم, بھائی اور محمد, ارے ایک ایک کے بارے میں پوچھتی گئی. بیویا جواب دیتے سہرا, ارے ہمارے گھر کے ہر مرد کو دستے بنا میں شہید کیا گیا. آخری جملہ سماعت فرمائے جناب سہرا نے جب یہ جملہ سن لیا نا, تو پھر تمام بیویوں کے چہروں پر بغور نظر ڈالی, اور نظر ڈالنے کے بعد دستے ہوئے پوچھا بیویوں یہ بتاؤ کہ اگر دستے بنا میں ہمارے گھر کے جوان شہید کر دیے گئے تو میری خوبی اور زینب کیا ہوئی. جناب ثانیہ زینب کمر کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی, سفید بال ضعیفہ سہرا کو گلے سے لگا لیا. بیٹے سہرا, ارے تم نے بھی نہیں پہچانا, کس طرح پہچانو گی اتنے مصائب گزرے کہ بال سفید ہوئے کمر جھک. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود, بحق علي وأنت الأعلى, بحق فاطمة وأنت فاطمة السماوات والأرض, بحق الحسن وأنت المحسن, بحق الحسين وأنت قريب الإحسان, بحق الأئمة التسعة الطاهرين بدون الحسنى نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الشاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وصدد سنتنا بالثواب والحكمة واملا قلوبنا بالعلم والمعرفة وطاهر البطون من الحرام والشبه واكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا من الفجور والعدوان وارتد أسمان من لغو والغيبة وتفضل لا علينا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة ولا المسلمين بالاتباع والمعرضة ولا مغى المسلمين بالشفع والراحة ولا موطاهم بالراحة والرحمة ولا مشاقهم بالوقار والسكينة ولا الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفة ولا الأغنياء بالتعاضد والسعة ولا الفقراء بالصبر والقناعة ولا الغزاة بالنصر والغلبة ولا الأسراء بالخلاة والراحة ولا الأمراء بالأدل والشفقة ولا الرئيس بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واغض ما ذبته من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.